بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی محترم دوستو بزرگو، انشاءاللہ یہ 10 دن کے اندر مجلس ہوگی جس میں ازدواجی زندگی کے بارے میں، میاں بیوی کے متعلق، کیونکہ اس وقت میں ان دونوں کے اندر بہت ہی لڑائیاں چل رہی ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہے، تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی جانتے ہی نہیں ایک دوسرے کو کہ ان کے کیا حقوق ہے اور کیسے آپس میں رہنا چاہیے. ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے. ڈگریاں تو حاصل کر لیا، اسکول کالج یونیورسٹی کا تو علم حاصل کر لیا یا مدرسے کا علم حاصل کر لیا، لیکن آپس میں رہنا نہیں آتا. تو انشاءاللہ اس کے متعلق ساری مجلس ہوگی، بہت دھیان سے سنیں گے تو ہمارا گھر جنت بنے گا. جب کوئی عورت اور مرد شرعی گواہوں کے روبرو حجاب و قبول کر لیتے ہیں تو دینی نقطۂ نظر سے وہ میاں اور بیوی بی بن جاتے ہیں. سمجھے نا؟ جب کوئی عورت اور مرد شرعی گواہوں کے سامنے حجاب اور قبول کر لیتے ہیں تو گویا میاں بیوی بن جاتے ہیں، گویا ایک فیملی یونٹ تشکیل بن جاتا ہے، پا جاتا ہے. اب دیکھنے میں تو یہ فقط دو بندوں کا ملاپ ہے، معمول کی کاروائی ہے، لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو دو بندوں کا یہ ساتھ ایک عہد، ایک زمانے کی بنیاد ہوتا ہے. اگر تو دونوں میاں بیوی شریعت اور سنت کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو محبت کی ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے کہ نہ صرف ان کی زندگی مسرت اور شادمانی سے بھرپور ہوتی ہے بلکہ ان کی اولاد پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور ان سے ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہے جو زمانے کی قیادت یعنی زمانے کو سنبھالتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، انہیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا بھی بتائی ہے اللہ کے رسول نے. اور اگر خدا نخواستہ دونوں میاں بیوی سوچ سمجھ سے آری ہو، خالی ہو، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر رہے ہو تو پھر شیطان کو وار کرنے کا موقع ملتا ہے، حملہ کرنے کا. وہ ان کی زندگی میں ایسی تلخیاں یعنی ایسی کڑواہٹ اور ایسی پریشانیاں رکھ دیتا ہے کہ نہ صرف ان کی زندگی، ان کی اپنی زندگی جہنم بنی رہتی ہے بلکہ اس کی نحوست ان کی اولاد پر بھی پڑتی ہے، اور وہ منفی خیالات یعنی منفی خیالات اور رجحانات کے حامل بن جاتی ہے، یعنی نگیٹو سوچنے کے عادی بن جاتے ہیں. وہ نہ صرف والدین کی ناک میں دم کرتی ہے بلکہ معاشرے میں برائی کی علامت بن جاتی ہے. تو میاں بیوی کا یہ ملن ملنا صرف دو انسانوں کا ملنا نہیں ہوتا بلکہ دو خاندانوں کا ملنا ہوتا ہے. دراصل میاں اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند ہوتے ہیں. دراصل میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند ہوتے ہیں. ویل, یہ دو ویل ہے ایک گاڑی کے. اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک اور بیلنس میں چلتے رہے تو زندگی کا سفر پر سکون اور خوشگوار گزرتا ہے. اور اگر یہ ٹیڑے ہو جائے, ان کا بیلنس خراب ہو جائے, ویل کا ویل بیلنسنگ کراتے ہیں, کبھی اپنا ویل بیلنسنگ کرایا؟ میاں بیوی نے اپنا ویل بیلنسنگ نہیں کرایا, حالانکہ یہ بھی تو ویل ہے. لیکن گاڑی کا تو فوراً جاتے ہیں, بھائی اس کا ویل بیلنسنگ کر لو. کیوں کہ بھائی گاڑی یوں یوں ہل رہی ہے اور زندگی کی گاڑی ہل رہی ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں. تو فرمایا اگر ٹیڑے ہو جائے بیلنسنگ گاڑی کا تو یا اپنی جگہ چھوڑ دے تو ایکسیڈنٹ سے گھر کی گاڑی تباہ ہو جایا کرتی ہے. اور اگر پہیے چلتے تو رہے لیکن ایسے بے ڈھپ ہو کہ ساری زندگی کھٹ 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 کھٹا کھٹ 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 چو چو کا شور کرتے رہے تو گاڑی مسلسل ہچکو لے اور دھکے کھاتی رہتی ہے اور زندگی کا سفر انتہائی تلخ, کڑوا اور بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے. جیسے گاڑی کے اندر ٹائر کے اندر بیلنس, ویل کا بیلنس ختم ہو جائے تو سفر مزہ نہیں آتا, کیونکہ لمبا سفر میں تو بالکل مزہ نہیں آتا. تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا جو سفر ہے بہت لمبا ہے. نیروبی سے ممباسا کا سفر تو شارٹ ہے, اور اگر کینیا سے انڈیا کا سفر یہ بھی شارٹ ہے, لیکن میاں بیوی کا سفر تو بہت لمبا ہے. اب ان کے اگر یہ دو پہیوں کا بیلنس ختم ہو جائے تو پھر وہ کڑوی زندگی گزرے گی, مزہ ہی نہیں آئے گا. تو جی آج معاشرے میں اکثر گھروں میں کہیں کلی طور پر پورا کا پورا اور کہیں تھوڑا تھوڑا یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے. کہیں تو ٹائر ہی نکل گیا اور کہیں تو بیلنس ختم ہو گیا, ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے عجیب بات کہ ہم میاں بیوی باہم میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن اعتماد التفات کا نام نہیں ہوتا. آپس میں ہے تو میاں بیوی لیکن ایک دوسرے پر کوئی بھروسہ نہیں. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک کا منہ مشرق کی طرف اور دوسرے کا منہ مغرب کی طرف. اب ایک ہی گھر میں اور دونوں کا منہ الگ الگ. بعض گھروں میں تو آئے دین کی لڑائی جھگڑے مار پیٹ تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے. فقیر نے بہت سے دیندار گھرانوں میں بھی انہی محرومیوں کا مشاہدہ کیا. تو دیکھو آج کل سب کے گھروں کے اندر یہ چیز چل رہی ہے, کیونکہ ہماری زندگی کے جو دو ویل ہے پہیے ہے ان کا بیلنسنگ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. پھر خراب ہو جائے پھر ٹھیک کرو. تو فقیر نے تو انشاءاللہ اس مجلس کے اندر یہ رمضان کے اندر انشاءاللہ جن میاں بیوی کے اندر بیلنسنگ خراب ہو گیا ہے تو اگر وہ سمجھ کر بات کو سنیں گے دھیان سے تو انشاءاللہ وہ بیلنس صحیح ہو جائے گا اور زندگی کی گاڑی بہت اچھی طریقے سے چلے گی. تو بہت سے دیندار گھرانوں کے اندر بھی ان چیزوں سے محرومی دیکھی ہے کہ آج کے میاں بیوی کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اپنے ہی بوئے ہوئے کانٹوں میں الجھنے اور اپنے ہی لگائی ہوئی آگ میں جلنے کے بجائے شریعت اور سنت کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائے اور اپنے گھروں میں پیار کے دیا جلائے, کینڈل جلائے پیار کے, شیطان کے جی کو جلائے اور امن و چین کی بانسری بجائے. اس زمانے میں اسی کے ماتحت میں یہ جو بیانات ہوئے ہیں زامبیا میں, افریقہ کے ایک ملک ہے, کہ ایک کمیونٹی میں میاں بیوی کے لیے اصلاحی بیانات کا ایک سلسلہ چلا اور ازدواجی زندگی کے معاملات پر بات کا موقع ملا تو اس کے نتائج یعنی امید سے بھی زیادہ شاندار نظر آئے. جب اس پر بات ہوئی تو لوگوں نے آ کر خبر دی کہ ہماری بیلنسنگ صحیح ہو گئی. بہت سے نوجوان جوڑوں کے گھروں سے خوشگوار انقلاب کی حوصلہ افزائی کی خبریں سننے کو ملی. اس سے فقیر کو ان باتوں کی افادیت کا اندازہ ہوا. لہذا فقیر کے دل میں خواہش تو تھی کہ محبت کے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تاہم تو اس کو حضرت کے جو بیانات ہوئے تھے زامبیا کے اعتکاف کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کو صحیح کرنے کے, اسی کو کتابی شکل بنا دی ہے اور انشاءاللہ آج وہی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی. یہ 10 دن کے اندر اس سے بہت کچھ فائدہ ہوگا. اور اگر وقت ملے تو جو سننے والے ہیں وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو اور دوسری ماں بہنوں کو بھی یہ لنک دے اور وہ بھی اگر اس وقت میں سنے تو بہت ہی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو میاں بیوی بھی اپنے طرز زندگی کو کتاب میں دی گئی ہدایت کے مطابق ڈالنے کی بنانے کی کوشش کریں گے تو ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا. کہ اپنے آپ کو تو خوشیاں ملے گی ہی, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی تو مطلوب ہے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. تو تاکہ اس بات کی اہمیت سامنے آ جائے اس لیے تھوڑی باتیں اس پر بتائی گئی ہے. اب دیکھو آیت پڑی گئی قرآن کی, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ کے یہاں عبادت کہلاتا ہے. بہت بڑی عبادت ہے میاں بیوی کا ایک ساتھ محبتوں سے ملنا, یہ بھی ایک عبادت ہے. دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ انسان اپنی ہی خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ازدواجی زندگی, اس لیے ہمیشہ ازدواجی زندگی کا لفظ آئے گا تو سمجھ جانا میاں بیوی کی زندگی. دین اسلام دین فطرت ہے, دین اسلام یہ نیچرل ہے یعنی جو انسان قبول کر سکتا ہے. دین فطرت ہے, اس نے انسانوں کو مجرد یعنی اکیلے زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, لا رحبانیت فی الاسلام, اسلام میں رحبانیت نہیں ہے. اس نے یہ تعلیمات نہیں دی کہ تم جنگلوں اور غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دو, بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, فنکحو, بس تم نکاح کرو, ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاثا ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ, بس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو, دو تین یا چار, بس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو انصاف تو پھر تم صرف ایک سے نکاح کرو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. پھر فرمایا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں. بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے. جی انبیاء کرام کی سنت, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ چار چیزیں سنن المرسلین یعنی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. چار چیزیں, ایک الحیا, حیا داری, یعنی تمام انبیاء با حیا ہوا کرتے تھے, جس کو ہم شرم کہتے ہیں. حیا و تعطر یعنی تمام انبیاء خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، و سواک یعنی تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے، و نکاح یعنی تمام انبیاء ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے، یہ انبیاء کی سنت ہے. قرآن مجید میں رشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، نکاح کیا. یہ بات اظہر من الشمس ہے، یعنی جس طریقے سے سورج نکلا ہے، دین ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ سب انبیاء دین کی دعوت کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے. دین کی دعوت کا. وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے تھے. دعوت کیا ہے؟ مخلوق کو کس سے ملانا؟ اللہ سے. جو اللہ سے کٹ چکے ہیں ان کو واپس اللہ پر جوڑنا، اس کا نام ہے دعوت. مگر اولاد بیوی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی. اولاد اور بیویاں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی. گویا اس بات کو پختہ کر دیا گیا کہ ازدواجی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے. یعنی اگر کوئی انسان نکاح ہی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرت، جو شریعت نے بتایا ہے نا، معاشرت والی زندگی سے بھاگ رہا ہے. معاشرت والی زندگی تمام انبیاء نے اختیار کی ہے، تو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے. دیکھو نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان. انسان کی زندگی میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے، انسان کی زندگی میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث پاک میں نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا. اللہ، آدھا ایمان. فرمایا ان نکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے. تو اب دیکھیے، ایک کنوارا آدمی خواہ کتنے ہی نیک عمل کرے اور کتنی ہی عبادت کرے، اس کا ایمان آدھا ہے. نکاح کرے گا تو پھر آدھا ہوگا، تو اب ایمان مکمل ہوگا. تو وہ آدھا ایمان ہے جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق اور فرائض کو ادا نہ کرے، حقوق اور فرائض کو ادا نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس لیے جس لڑکے کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا. حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا. جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکینہ کہا گیا. گویا یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں یہ ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہے. اس حصے میں مسکین ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی. عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر لو، نماز میں جلدی کرو جب اس کا وقت ہو جائے. عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، یعنی موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، یعنی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، آج نہیں کل کروں گا، کل نہیں پرسوں نہیں، لیٹ مت کرو. گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو. نماز کا وقت ہو گیا فوراً پڑھنے کی کوشش کرو. ہاں، اس کو کہا کہ نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر بعد، یہ کام کر کے لیٹ مت کرو. اچھی لو. اور جب کوئی آدمی مر جائے، تیسری چیز، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو. اور چوتھا، تمہارے سر پر قرض ہو، قرض ہو تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو. قرض کو زیادہ دماغ پر مت رکھو، اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو. اور پانچویں چیز، جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، نکاح کرنے میں لیٹ نہیں کرو. رشتہ مل جائے تو کر لے اور رشتہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے. آج دین سے دوری کا یہ حال ہے کہ کئی گھروں میں بچیاں دس دس پندرہ پندرہ سال سے جوان ہو چکی ہے، لیکن ان کے والدین کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ باہر نہیں کرنا، ان کا رشتہ باہر نہیں کرنا. یا یقین جانیے کہ وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں. میں کمیونٹی میں نہیں ملتا تو کمیونٹی کے باہر بھی تو مل جاتا ہے کبھی کبھی, تو وہاں سے لے لو, رشتہ مناسب ڈھونڈ لو. لیکن کہتے کیا, ابھی تو پڑھ رہی ہے. لڑکا کہتا ابھی تو ڈگری نہیں ملی ہے, ابھی 30-35 سال ہو جاتا اور ماں باپ کو بھی پڑھی نہیں ہوتی کہ ان کا نکاح کرا, اور جان بوجھ کر لیٹ کرتے ہیں. تو یاد رکھو وہ جہنم خرید رہے ہوتے. جی, ہمارے حضرات ان معاملات میں بڑی احتیاط ہوتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کے حالات زندگی میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کے ہاں جوان العمر بیٹی ہوتی, اسے جوان ہوئے چند سال ہو چکے ہوتے, اس کا والد اس کا نکاح نہ کر رہا ہوتا تو اس کے کنویں سے پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے. اگر کسی کے ہاں بیٹی یا بیٹا جوان ہے اور وہ شادی نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ بزرگ حضرات اس کے کنویں سے پانی بھی نہیں پیتے تھے. کہ اس نے جوان بیٹی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے, اور جس بندے نے قرض لیا ہوتا ہے اور وہ ارادتاً قرض نہیں لوٹا رہا, یعنی جان بوجھ کے نہیں لوٹا تھا, تو ہماری بزرگ اس کی دعوت قبول نہیں کیا کرتے تھے. جی, تو اس کے گھر کا کھانا کھاتے نہیں, دعوت قبول, اور کہتے تھے کہ اس کے گھر کا کھانا کھانا حلال نہیں ہے. کیوں کہ اگر اس کے پاس پیسے اتنے فالتو ہے جو دعوت کر رہا ہے تو وہ قرض ادا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور آگے سنو, آج ہم نے نکاح کو مہنگا کر لیا, اس لیے کہتے ذرا پیسہ آ جائے تو کریں گے. جہاں نکاح سستا ہوگا وہاں زینا مہنگا ہوگا, اور جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زینا سستا ہوگا. جی, ایک نیکی آئے گی تو گناہ بند ہوگا, اور نیکی مٹے گی تو گناہ آسان ہو جائے گا. یہ دین اسلام کا حسن ہے, یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے انسانی ضروریات کو جائز طریقے سے پوری کرنے کے لیے خود ترغیب دی کہ تم اس معاملے میں جلدی کرو. شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ تم نکاح کو عام اور سستا کرو تاکہ لوگ آسانی سے نکاح کر سکے. صحابہ کرام کے دور میں تو نکاح کا یہ حال تھا, ایک صحابی کسی گھر میں نکاح کرنا چاہتے تھے. صحابہ کے زمانے میں کیا حال تھا, نکاح کتنا سستا اور آسان تھا, سمپل تھا. ایک صحابی کسی کے گھر میں نکاح کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اس گھر والے آپ کے واقف ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, لہذا آپ میرا پیغام پہنچا دیں. آپ میرا دوست کو کہا بھیجا میرا پیغام پہنچا دو. انہوں نے کہا بہت اچھا. انہوں نے جب ان کے گھر میں جا کر ان کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بات سن کر کہا کہ ان سے نکاح کرنے کو تو ہمارا دل نہیں چاہتا, البتہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے تو آپ سے کر دیتے. پیغام لے کے جا رہا ہے کسی اور کا, اور وہ گھر والے کہتے ہیں ہم اس سے تو نہیں چاہتے, آپ سے چاہتے, آپ تیار ہو؟ تو وہ کہنے لگے اچھا پھر مجھے ہی سے کر دو. ہو کیا کام, اب بتاؤ یہاں کتنا سمپل نکاح ہے. آج تو خالی پیغام بھیجنے کے لیے پتہ نہیں کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ سارا اسلام نہیں ہے, یہ اسلام میں گھسا دیا گیا. جی, اور اگر آج اگر کوئی ایسا کرے گا تو تو کہیں گے تو نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا. آج اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو کیا, کیوں کہ ماحول میں یہ نیکی سمجھی نہیں جاتی, گناہ سمجھا جاتا ہے. تو آج ہم لوگ بتاؤ دین سے کتنے دور ہو گئے. تو فرمایا ہم مجھ ہی سے کر دو. تو گرد کے مرد وہیں موجود تھے, چنانچہ ان میں سے کچھ گواہ بن گئے اور وہیں ان کا نکاح کر دیا گیا. اب جب وہ باہر نکلے تو اپنے دوست سے معذرت کرنے لگے, کیونکہ وہ تو بےچارا باہر ابھی کھڑا ہے, اس سے معذرت کرنے لگے کہ معاف کرنا بھائی کیا ہوا, میں تو آپ کے نکاح کا پیغام لے کر گیا تھا, وہ انہوں نے قبول نہ کیا اور مجھے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں. چنانچہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لیتا ہوں. آپ اس سوچ میں تھے, آپ تو اس سوچ میں تھے جو مجھے بھیجا تھا, مگر میرا نکاح ہو گیا, لہذا میں معذرت خواہوں, مجھے معاف کر دے. اب وہ دوست آج اگر ایسا کوئی کر دے تو کتنی بڑی لڑائیاں ہو جائے. تو اب وہ دوست بھی دیکھو کیا جواب دیتا ہے. تو وہ جواب میں ان سے معذرت کرنے لگا کہ بھائی نہیں تم مجھے معاف کر دینا. وہ دوست کہہ رہا ہے کہ تم مجھے معاف کر دینا. کیوں کہ مجھے معاف کر دینا اس لیے کہ اس نے آپ کی بیوی یعنی یہ اللہ نے تو آپ کے حصے میں لکھا تھا اور میں نے اس پر بھیجا تھا, یعنی اس نے تو آپ کی بیوی بننا تھا اور میں اپنے لیے کوشش کرتا رہا تو گویا آپ کا حق میں مار رہا تھا, آپ مجھے معاف کر دیں. سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں بہت دل صاف. اللہ, اتنے دل صاف تھے کہ سبحان اللہ دوستی بھی قائم رہی اور نکاح بھی ہو گیا. اس وقت میں نکاح اس قدر سستا کیوں تھا؟ اس لیے کہ زنا بالکل ختم تھا, سوچ ہی نہیں سکتا. آج تو پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں بنا رکھی ہے اور پھر کہتے یہ دین ہے. وہ بالکل دین نہیں, دین تو یہ ہے جو سن رہے, ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے. ہم جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے, یاد رکھو ہم جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو گناہوں سے بچیں گے. جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خود بخود شریعت کو دیکھ کر زندگی گزاری تو گناہ خود بخود چھوٹ جائے گا, تو گناہوں سے بچیں گے. اور جب شریعت کو نظر انداز کریں گے, یا تو جہالت ہوں گی جانتے ہی نہیں ہیں, یا ہمیں شریعت کو ایک طرف کر دیا تو گناہوں میں پھنسیں گے. تو یا گناہ یا شریعت, اگر شریعت پر عمل کروں گے تو گناہ خود بخود کٹ جائے گا, اور اگر شریعت کٹ جائے تو گناہ میں خود بخود چلا بھی گیا. آج حالت یہ ہوتی ہے کہ ابھی بڑی بیٹی کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے. آج کی حالت کیا ہے کہ ابھی بڑی بیٹی کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے اور نیچے کی چار بیٹیاں جوان ہو چکی ہوتی ہیں. بعض اوقات تو لوگ بڑی بیٹی کی منگنی کر کے سوچتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد نکاح کر دیں گے اور پھر اگلے سال رخصتی کریں گے, نکاح کر لیں گے پھر ایک سال کے بعد رخصتی. ابھی بڑی بیٹی جوان دوسری ہو چکی ہے, چار چار پانچ پانچ بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہوئی ہے اور نکاح کی کچھ پڑی نہیں. یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے. شریعت نے جہیز وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں لگائی. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, جوان بیٹیاں ہو گئی ہے, بڑی کا رشتہ نہیں ہے, چھوٹی کا گیا تو بسم اللہ کرو. ارے کہتے نہیں نہیں نہیں, یہ تو جیسے چھوٹی کا پہلے بڑی کا کریں گے. یہ ہے نا ایک رواج بنا ہوا ہے, یہ بھی غلط رواج ہے کہ بھائی اگر رشتہ چھوٹی کا آیا ہے اور وہ جوان ہو جائے تو اس کا کر لو. نہیں بولے بھائی, ہماری برادری کے اندر یہ عیب ہے, یہ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہی یہ سوچ انتہائی غلط ہے. شریعت نے دوسری چیز کیا ہے, جہیز وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں لگائی, بلکہ اس نے تو موٹا سا اصول سمجھا دیا کہ جب مناسب رشتہ مل جائے تو تم اپنے سر سے فرض ادا کر دو. یاد رکھے کہ بچیاں جوان ہونے کے بعد جتنا عرصہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اور وہاں رہنے کے دوران اگر سوچ میں کوئی گناہ کرے یا ویسے گناہ کرے تو اس گناہ کا وبال ان کے والدین یا سرپرست پر پڑے گا. ماں باپ کو اس کا گناہ ہوگا, یاد رکھنا, جنہوں نے ان کا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی. اس لیے آج کل ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے, وہ خود نہیں سوچتے کہ ہم نیک بنے. کل ہی ہمارے ایک دوست مجھے ملا, میں نے کہا یاد رکھو اولاد کو نیک بنانا ہے تو پہلے ماں باپ کو نیک بننا پڑے. ماں باپ کو نیک بننا, بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو عالم بناؤ, نیک بناؤ. ان کے سامنے نیک کیا ہے کہ عالم بنا دو, حافظ بنا دو. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم نیک نہیں بنے تو اولاد عالم بننے کے بعد بھی تمہارے دین پر ہوگی, وہ جو پڑا ہے اس دین پر نہیں ہوگی. بلکہ ماں باپ جس طریقے سے اگر بگڑے ہوئے ہیں تو اولاد بھی بگڑی ہوئی ہوگی, باوجود یہ کہ وہ علم سیکھ کر آئی. تو اصل ماں باپ کو ہی بننا ہے, ماں باپ کو فکر کرنی ہے. زینا اور نکاح میں فرق, زنا فقط جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام, یعنی انسان کی خواہش پورا کرنے کا نام زنا ہے, جبکہ نکاح میں اس عورت کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے, پوری ذمہ داری آتی ہے, اس کو مہر ادا کرنا پڑتا ہے اور عورت اس کی وراثت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نکاح۔ یاد رکھنا، جہاں بے اعتدالی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں، یعنی جہاں پر آپس میں میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، دات دن جھگڑے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں میں بھی نکاح کروں گا تو میں بھی پھنس جاؤں گا، تو پھر وہ لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں۔ ہاں، یاد رکھنا، جہاں بے اعتدالی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھبراتے، کیونکہ وہ عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر اس سے اپنی خواہش پوری کرتے، کھلونا سمجھ کر۔ فرانس میں ایک انجینئر تھا، میں اس کی بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کی بات کو سمجھانے کے لیے بتا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بات نقل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ کسی جگہ ایک فیکٹری کے معائنے کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے۔ وہاں کے انجینئر لوگ اس سے مذاق کرتے تھے کہ تو ایک مہینے کے لیے آیا ہے، جب تو واپس جائے گا تو معلوم نہیں کہ تیری بیوی تیرے پاس ہوگی یا نہیں۔ وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ عورتیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وومین آر لائک کے بسیس، اف یو مس ون ٹیک اندر ون، عورتیں بسوں کی مانند ہوتی، اگر تم ایک سے رہ جاؤ تو پھر دوسری پر سوار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، جیسے معاشرے میں پڑھے لکھے حضرات کا یہ حال ہو، وہاں عورت کا کیا مقام ہوگا؟ یورپ کی عورتوں نے اپنا مقام خود گرایا ہے، ایک مرتبہ مجھے یو کے کا ایک لکھا پڑا انجینئر ملا، اس نے مجھ سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں، میں نے اسے بتا دیا، پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، تو جواب میں کہنے لگا میں ابھی کنوارا ہوں، شادی نہیں کی۔ تو میں نے کہا آپ کی عمر تو زیادہ لگتی ہے، وہ کہنے لگا ہاں اس وقت میری عمر 52 سال کی ہے، 52 years۔ میں نے اسے کہا کہ تم انجینئر بھی ہو اور اتنی عمر بھی ہو چکی ہے تو تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے جواب دیا، جب تمہیں بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو پھر تمہیں گھر میں گائے پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ، اندازہ کرے کہ کیسا بے شرمی اور بے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہاں پڑھے لکھے لوگ ایسا ذہن رکھتے ہو۔ اسلام نے اس بے حیائی کی پرزور مخالفت کی، اس کے مقابلے میں شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینے کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم زندگی کا ساتھی چاہتے ہو تو تمہارا لمبے عرصے کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی تو بڑے ملتے ہیں، لیکن زندگی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا ایسا ہے کہ ان کو لمبے عرصے تک لمبا سفر ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا، اس لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے ایوارڈ کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں اپنی جنسی تسکین کے لیے، یعنی انسان کی اپنی خواہش کے لیے، پھر وہ غلط کام کرتے ہیں۔ شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے، اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی اور اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ جی، نکاح ایک ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اور یہ عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم بوجھ اٹھاؤ گے تو کہ ارے وہ عبادت، اس پر اجر مل رہا ہے، اس کے لیے جو تم کما رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس پر تمہیں مل رہا ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے. اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے, نکاح ایک وعدہ ہے نا, ایک معاہدہ ایگریمنٹ ہے میاں اور بیوی کے درمیان میں, اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے ایگریمنٹ میں کچھ بات, تو شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے. مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے, مجھے مہینے کے اتنے خرچ کی ضرورت ہے, وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے. شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنے شرائط منوا سکتی ہے, لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دیتا ہے, تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ ہے, پہلے سے ہی طے کر لو. شریعت نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ایک اگریمنٹ ہے. آج کل لڑکی والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں. حق کے مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپیے, کسی نے کہا 50 روپیے. او خدا کے بندو, 50 کافی نہیں, کیونکہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے, اسے عیب نہ سمجھو. اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے, تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے. لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق کے مہر نہیں لکھوائے. لڑکے والوں کی کہتے ہیں مہر ہی نہ ہو تو اچھا ہے, تو بہتر ہے. کیوں؟ ذمہ داری جو ہوتی ہے, کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق کے مہر کے معاملے میں 3 سنتیں, مہر کے معاملے میں 3 سنتیں, آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے. ایک تو مہر فاطمی, یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حق کے مہر, پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو حق کے مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا, اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے. دوسرا مہر مثل, لڑکی کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے, اس کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے. تیسرا لڑکی کی دانش مندی, نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے, یہ بھی سنت ہے. شریعت نے 3 آپشن اختیارات دیے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے اسے سنت کا ثواب مل جائے گا, نکاح کے وقت حق کے مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہوگا یا مؤجل ہوگا, یعنی ادھار ہوگا یا کیش ہوگا. اجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا, اجلت کا مطلب ہے جلدی, تو مؤجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا. گویا میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مہر معجل, پہلے مہر ادا کرنا ضروری ہے. خاوند نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا. مہر کی دوسری قسم مؤجل, یعنی ادھار بعد میں دوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عند طلب, یعنی جب بیوی اس کو طلب کرے وہ خاوند سے لے سکتی ہے. خاوند کو اچھا نہیں, زیب نہیں دیتا, اچھا نہیں لگتا کہ حق کے مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے, یہ اچھا نہیں لگتا. ہاں اگر کوئی بیوی حق کے مہر کی رقم واپس لوٹا دے, لے تو لی اب واپس لوٹا دے, تو قرآن کے روز اس رقم میں برکت ہوتی ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے حق کے مہر سے. اللہ, تو یہ مہر کے بارے میں بھی بات آ گئی, کیونکہ اس پر بھی بہت سارے لوگ بےچارے شکوک اور شبہات میں ہوتے ہیں کہ ان تینوں میں سے جو مہر ادا کروں گے وہ سنت ہی گنی جائے. لوگ سمجھتے بہت جگہ نہیں, فاطمہ مہر فاطمی وہی سنت ہے, بہت بڑا ایک دھوکہ کھل گیا کہ ان تینوں میں سے جو کروں گے وہ سنت ہی گنی جائے. دوسرا کب ادا کرنا, اب حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے, حدیث میں آیا ہے افشو نکاح بینکم, نکاح کی ایک دوسرے کے درمیان تشہیر کرو. نکاح میں عام کرنا ضروری, لوگوں کو خبر دینا ضروری, مشہور کرنا. اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ نکاح خفیہ طور پر نہیں ہونا, چھپ چھپ کے نہیں ہوتا, जैसे कुछ लोगों के यहाँ मुता होता है, मुता एशियो के यहाँ होता है मुता, उन्होंने जिना का दूसरा नाम मुता रख दिया, उनकी शरीयत में मुता जायज है। फरमाया जैसे कुछ लोगों के यहाँ जहां इंसान निकाह को छुपाएगा, समझ लेगा, समझ लेना कि वहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। निकाह को छुपाएगा वहां समझ लेना कि वहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। जुमा के दिन असर की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह पढ़ना सुन्नत है, क्योंकि मस्जिद में ज्यादा लोग होते हैं और हुक्म भी यही है कि ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए। इसलिए मस्जिदों में रखा क्यों, कि मस्जिदों में जितने नमाजी आते हो मोहल्ले के होंगे, तो जब तुम निकाह करोगे उनके सामने होगा तो उन लोगों को पता चलेगा हाँ फलाना आदमी का निकाह हमारे सामने हुआ। अब तुम किसी हॉल में जाके करोगे तो वहां आम पब्लिक आती नहीं है, नमाजी आते नहीं है, तो आम पब्लिक को पता नहीं चलता। इसलिए फरमाया निकाह को सुन्नत रखा मस्जिद, तो सबके सामने हो जाए। और फिर फरमाया जुमा के दिन, जुमा के दिन ज्यादा पब्लिक होती है तो और ज्यादा, यानी मशहूर करना है। तो फरमाया मस्जिद में निकाह का पढ़ना सुन्नत है, क्योंकि मस्जिद में ज्यादा लोग होते हैं और हुक्म भी यही है कि ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए ताकि निकाह की तशहीर हो जाए, इसमें अजर भी ज्यादा मिलता है। आज जायज, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए तो वो कार्ड को छपवा कर और बस ज्यादा ज्यादा बोला, देखो हम हदीस पर अमल कर रहे हैं। हदीस पर अमल कर रहे हो तो हदीस तो है, मस्जिद में करो वहां सब मिल जाएंगे बगैर कार्ड वाले, कार्ड उनको पहुंचाने की जरूरत भी नहीं है। ये कार्ड कब पहुंचाना पड़ता है, जब दूसरी जगह निकाह करोगे, और मस्जिद में करोगे तो सबके सब मिल रहे हैं। नहीं नहीं बोले वो अमेरिका से बुलाना, यूके से बुलाना, पता नहीं इंडिया से सबको बुलाना, उसकी जरूरत भी नहीं। आगे आएगी सारी बातें, अगर मजलिस तमाम सुनेंगे तो भाई कितना कैसे करना चाहिए। इसलिए हमने बहुत सारे गलत रिवाज हमारी इस दिवाजी जिंदगी में आ गए। आज जायज मौका पर तो ज्यादा लोगों को बुलाते नहीं, जायज मौका पर तो ज्यादा लोगों को बुलाते नहीं और बर्थडे मनाने के लिए मजमा इकट्ठा कर लेते। अब बर्थडे कौन सा है भाई, ये जायज है, ये तो मना है, और उसमें लोगों को जमा करते, और निकाह तो जायज है, उसमें जमा करो तो उसमें कोई जमा नहीं करता। तो ये है हमारी सोच उलट हो गई। जब जायज मौका पर लोगों को नहीं बुलाएंगे तो नाजायज मौका पर जरूर बुलाएंगे। इसलिए एक उसूल याद रखिए कि शरीयत ने जो जायज खुशियां बनाई है, शरीयत ने जो जायज खुशियां बनाई है उनको खूब खुशी खुशी मनाओ। इसलिए कि अगर जायज खुशियों को ठीक तरह से नहीं मनाओगे तो फिर तुम नाजायज खुशियों को मनाया करोगे। मस्जिद में निकाह का फायदा, मस्जिद में निकाह करने में खास बात है, अगर घरों में निकाह होगा तो आप देखेंगे कि कोई तो बैठा गप्पे मार रहा होगा, कोई सिगरेट पी रहा होगा, कोई तस्वीरें बना रहा होगा, फोटो ले रहा होगा, वह सब दिल गाफिल होंगे। हालांकि निकाह वो वक्त होता है जब दो अफराद की नई जिंदगी की बुनियाद रखी जा रही होती और उस बुनियाद में उनको दुआओं की जरूरत होती। निकाह के वक्त ज्यादा लोगों को बुलाने का मकसद ही यही होता है कि ज्यादा लोगों की दुआओं से उनके नए घर की बुनियाद पड़े, उनका फायदा हो। इसलिए घर में और मस्जिद में पढ़े गए निकाह में जमीन और आसमान का फर्क होता है। घर में निकाह पढ़ा गया और मस्जिद में निकाह पड़े में जमीन आसमान का, घर का मतलब यही हॉल जो आजकल शादी हॉल बुक करते हैं वो भी घर ही है और मस्जिद मस्जिद है, तो इन दोनों के निकाहों में बड़ा फर्क होता है। अब देखें कि आप यहां मस्जिद में जितने भी बैठे हैं बावजू है, सिगरेट पीने वाले भी इस वक्त सिगरेट नहीं पी सकते क्योंकि मस्जिद है, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है और खैर की बात हो रही है। अब निकाह पढ़ेंगे उस वक्त भी दुआ करते हुए अल्लाह की तरफ दिल मुतवज्जे होंगे, गोया लड़के और लड़की को आपकी तरफ से दुआओं की शक्ल में तोहफा मिल रहा होता है, इसलिए मस्जिद में बताया गया है। क्योंकि इज्तिमा का मौका है, इसलिए बास दोस्तों ने नेक लोगों की दुआएं लेने के लिए आज के दिन निकाह करवाना पसंद किया। इसलिए बड़े बड़े इज्तिमा में भी लोग निकाह कराते थे, तो क्यों, ताकि उनकी दुआएं मिले उनको, तबलीग इज्तिमा में नहीं होता था निकाह, तो इसलिए ताकि उसमें उनकी दुआएं मिले। लेकिन आज तो तबलीग इज्तिमा में निकाह तो कराना हमारे यहां तो उसका रिवाज ही नहीं है। آج کے دن نکاح کروانا پسند کیا ہے. اس مجمع میں سینکڑوں علماء موجود ہوتے ہیں, کئی مشائخ ہوتے ہیں, کئی مدارس کے محتمیم حضرات موجود ہوتے ہیں, کئی حفاظ قرآن موجود ہے, کئی حفاظ حدیث موجود ہے. معلوم نہیں کہ کتنے تہجد گزار, اور ان کو ان سب کی دعائیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت ان دوستوں کو پوری زندگی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. اجتماع میں زندگی کرنے کے یہ برکات ہوتی ہے. جی, ہم نے یوروپ اور امریکہ میں دیکھا, یوروپ اور امریکہ میں دیکھا کہ نکاح کی محفل کو دیکھ کر کئی غیر مسلم عورتیں اور مرد مسلمان ہو جاتے ہیں. نکاح کی مجلس کو دیکھ کر غیر مسلم مرد اور عورتیں مسلمان ہو جاتے. ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا ایک مجلس میں, پھر نکاح پڑھا. جس لڑکی کا نکاح تھا وہ ایک آفس میں کمپیوٹر انجینئر تھی. اس کی آفس کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھی نکاح میں, ان کی سہیلیاں, ان میں سے کئی غیر مسلم بھی تھی. وہ نکاح کی اس مجلس سے متاثر ہو کر کہنے لگی کہ اسلام میں تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے, بہت ہی احسن طریقہ سے نکاح ہوتا ہے, لہذا ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ. اللہ, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. دیکھو, ایک نکاح کے عمل سے, کیوں کہ سنت طریقے سے عمل کیا ہے تو اس کا اثر غیروں پر پڑتا ہے, اور وہ کہیں گے ہمیں بھی. حالانکہ سنت ہے, یہ ہے کہ سنت میں عجیب برکت ہے, تاثیر ہے, اثر ہے. چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لیے ہمیں اعتدال سکھاتا ہے, اسلام نیچرل ہے اس لیے ہمیں بیلنسنگ سکھاتا ہے. لیکن جب انسان اپنے عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے, عقل دوڑاتا ہے, تو وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے, بیلنسنگ کھو بیٹھتا ہے, جس کی وجہ سے پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں. نکاح کے وقت لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں, اور وہ دوسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی. اب بتاؤ کیوں کہ شریعت توڑی, سنت توڑا, تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے رخصت کیا اور دوسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے. گویا نکاح کی جو اصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باقی رہ گیا. یاد رکھے کہ جو عمارت دین کی بنیاد پر بنے گی, جو بلڈنگ دین کی بنیاد سے بنے گی, اللہ تعالیٰ اس کو پائیدار فرمائیں گے, وہ ہمیشہ باقی رہے. یعنی جو نکاح شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق ہوگا, اس نکاح میں برکت ہوتی ہے, وہ موت تک نبھتا ہے. لیکن جو نکاح میں شریعت ٹوٹتی ہے, تو پھر اللہ اس لڑکی کو بھی توڑ کر گھر پہ بھیجتا ہے. چاہے کروڑوں روپیہ خرچ کر دو, روپیہ خرچ کرنے سے نکاح اچھا نہیں بنتا ہے. اصل تو سنت کے مطابق کرنے سے نکاح اچھا ہوتا ہے. آج لوگوں نے سمجھا کروڑوں روپیہ خرچ کروں گا تو میرا نکاح اچھا بنے گا. نہیں, نہیں, اپنی بچی کی عزت ہوگی؟ بالکل نہیں. لاہور میں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی, لاہور میں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہونی تھی. اس نے ایک سال پہلے اس کی پلاننگ شروع کر دی, کارڈ چھپوائے, بڑے پیسے خرچ کیے, حتیٰ کہ اس نے یہاں تک انتظام کیا کہ اس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہر مہمان کے گلے میں 1000 روپے کا ہار ڈالا, اور وہ برتن جن میں باراتیوں نے کھانا کھایا وہ پتھر کے بنے ہوئے انمول قسم کے برتن تھے, قیمتی برتن تھے, اینٹک. وہ برتن اس نے خوب بنوائے تھے آرڈر دے کر. ان برتنوں پر اس نے ساری شادی کی یادگار بھی لکھوائی تھی. شادی کے اس برتنوں پر ہر باراتی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے استعمال میں آنے والے برتن یادگار کے طور پر کھا کر لے جا سکتا ہے. ادھر لڑکے والوں نے بھی کیا خوب انتظام کیا, کہ چڑیا گھر سے کرائے پر ہاتھی لے کر آ گئے. دلہا میاں اس ہاتھی پر بیٹھ کر سسرال پہنچا. دلہا سسرال جیسے جنگ کرنے چلا ہو. اس کے علاوہ بھی انہوں نے پیسے پانی کی طرح بہایا, یہ سارا شادی میں خرچ کیا. جب رخصتی ہو گئی, مرد گھر واپس آئے, تو عورتوں نے لڑکی کے والد سے پوچھا کہ حق کے مہر کتنا مقرر کیا ہے، رخصتی ہونے کے بعد پوچھ رہے. اس وقت ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو نکاح پڑھا ہی نہیں ہے، رخصتی کر کے نکاح ہی نہیں پڑھا. تب انہوں نے باراتیوں کی طرف پیغام بھجوائے کہ بارات کو یہیں راستے میں ہی روک لیا جائے تاکہ لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس نئے گھر میں داخل کیا جائے. اندازہ کیجئے کتنے پیسے خرچ کیے اور اتنے عرصے سے پلاننگ کی، ہر چیز کا تو خیال رکھا لیکن اللہ کے حکم کا خیال نہیں رکھا. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اس کے برعکس جو لوگ دینداری کی بنیاد پر اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیتے ہیں، وہ دنیا میں ہی میں جنت کے مزے لیتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق، یہ نام سنا ہے پہلے بھی، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں تھے، تو ان کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا. آپ ابتدائی جوانی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جوانی میں، اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، حتیٰ کہ آپ دور حدیث کے درجے تک پہنچ گئے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، نام تو سنا ہوگا دیوبند کا. اور یہ واقعہ خود سناتے ہیں، چلو انشاءاللہ اس کو کل کریں گے. یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ کیسے انہوں نے پڑھا، پھر ان کی کیسے شادی ہوئی، کتنی سمپل شادی ہوئی، اس کے متعلق انشاءاللہ کل بتائیں. لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا لے دعا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم